بسم الله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى المجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرے گا اور کافروں کی ریشے کو منقطع کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم استبداد اور دشمنی انسانیت اذہان اور ان کے افکار کو ریشے اور جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حق اور حق والوں کی حمایت کا بھرپور اعلان کر دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہے اس کے مقابلے میں دو گروہ تقسیم ہوئے. ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کو دل سے قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کا دل پاکیزہ تھا، ان کی فطرت سالم تھی، ان کا ذہن سالم تھا، ان کی عقل سلیم تھی، ان کے افکار میں کجی نہیں تھی، اور جس طرح سے اللہ نے انہیں فطرت سلیم اور فطرت انسانی پہ پیدا کیا تھا اور جنہوں نے اپنی فطرت کو بچا کے رکھا، انہوں نے پیام انبیاء کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. یہ ایک گروہ ہو گیا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو پیام انبیاء کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جنہوں نے انبیاء کے پیغام کی مخالفت شروع کر دی، پیام الہیہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، الہی پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی فطرت سالم نہیں تھی، جن کے اذہان میں کجی تھی، جنہوں نے اپنے نفس کو پریدیوں کے حوالے کر دیا تھا، جن کا نفس سالم نہیں تھا، جن کی فکر سالم نہیں تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ انبیاء کے مقابلے میں آ گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سنت تجاریہ کے طور پر ہمیشہ ان افکار رکھنے والوں سے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے ہم ان کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور ان سب کو ریشے سے ختم کر دیں گے. چنانچہ اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا. جناب ابراہیم کے مقابلے میں جو افکار پیش ہوئے تھے اور جنہوں نے جناب ابراہیم کے مقابلے میں صفے اور مارکے پیدا کیے تھے، ان کو اللہ نے سرے سے ختم کر دیا. اور جو کوئی بھی آئے گا مقابلے میں، اللہ کو چونکہ پیام الہی کی حفاظت کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس پیغام کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انبیاء کے پیغام کی حفاظت کریں گے. اگرچہ کہ انبیاء جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، غریب خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، اور ان کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ آ گئی ہو، دنیا کے سب سے بڑے شر پسند اشرار اس پیغام کے مقابلے میں آ گئے ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. آج تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جاری ہے، کوئی اس قول پر شک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ آج آدم زندہ ہے، آج دنیا جانتی ہے کہ نوح زندہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت خلیل زندہ ہے، اس وقت کلیم زندہ ہے، اس وقت مسیح زندہ ہے، سب زندہ ہے. ان کے مقابلے میں جو بھی آئے آج وہ افکار دم توڑ چکے ہیں، وہ نظریات دم توڑ چکے ہیں جو انبیاء کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیے گئے. اس لیے کہ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے دشمن آئے، چاہے وہ نمرود کی شکل میں آئے، چاہے وہ فرعون کی شکل میں آئے، چاہے وہ شداد کی شکل میں آئے ہوں، یہ سب ایک نہیں تھے. ان سب کی خواہشیں الگ الگ تھیں، ان سب کے نظریات الگ الگ تھے، ان سب کی تمنائیں الگ الگ تھیں. یہ اتنے کثرت میں ہونے کے باوجود بھی یہ متحد نہیں تھے، ان کی کوئی ایک فکر تھی ہی نہیں. لہذا اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا اور انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کی. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حفاظت دو طرح کی ہے، ایک تو جسم کی حفاظت، ایک پیام کی حفاظت. تو اللہ نے کہا کہ جسم جو انبیاء کا ہے وہ تو سب جسم کی طرح ہے، جس طرح ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا نبی کا جسم بھی اسے بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا. ہم جسم آج آدم کا جسم موجود نہیں ہے، آج جو ہم کہتے ہیں آدم زندہ ہے، کیا مطلب ہے آدم زندہ ہے؟ جسم آدم زندہ ہے؟ نہیں. اللہ نے کہا کہ مادی جسم کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پیام نو کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. پیغام نو باقی رہے گا، فکر نو باقی رہے گی، فکر خلیلی باقی رہے گی. وہ مشترک اصول جو انبیاء کو دیے گئے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ جو تمام ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشترکہ طور پر جو ذمہ داریاں دی، جو پیام دیا، جو خصوصیتیں تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں، وہ اصول جو تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں، جو ہر نبی کی ذمہ داری تھی، ان میں سے ایک اصول ہے پیام توحید. پیام توحید ایک ایسا اصول ہے جو ہر نبی نے، یعنی 1,24,000 پیغمبر، کم زیادہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب توحید کی طرف بلانے والے تھے. نعوذ باللہ کسی بھی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی کبھی بھی، نہ ابتدائی دور میں، نہ انتہائی دور میں، نہ غلطی سے، نہ سہو نسیان کی وجہ سے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے پیام توحید دنیا تک نہ پہنچایا ہو. ہر نبی کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمام کے تمام نبی توحید کا پرچم لہرائیں اور ساری دنیا انسانیت کو وحدانیت کا پیغام سنائیں. ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں کہ نبی کریم نے پہلی مرتبہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا ہو، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے انہوں نے وحدانیت اور توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو، ایسا نہیں ہے. کہ نبی کریم سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو نہ بلایا ہو, پہلی مرتبہ نبی کریم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ ما قلت ولا قال قائل قبلی مثل قول لا الہ الا اللہ, اس سے بہتر قول نہ میں نے نہ اس سے پہلے والوں نے کسی نے بھی اس سے بہتر قول نہیں پیش کیا ہے. سب سے بہتر قول اگر پیش کیا گیا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ در حقیقت توحید ناب ہے, خالص ترین توحید کی نشانی ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین کلمات میں سے کلمہ ہے لا الہ. اس سے بہتر نہ کوئی ذکر ہے, اس سے بہتر نہ کوئی فکر ہے, نہ اس سے بہتر کوئی عقیدہ ہے, نہ اس سے بہتر کوئی ایمان ہے. جان ایمان لا الہ الا اللہ, روح اسلام لا الہ الا اللہ, فکر خالص لا الہ الا اللہ, توحید ناب لا الہ الا اللہ, سب کچھ لا الہ الا اللہ. اس سے بہتر کچھ نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہے انسانیت کے لیے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الہ الا اللہ ان لا الہ الا انا فاعبدون. قرآن کی آیت ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه, ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا, کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا. یہ وہ آیتیں, یہ وہ آپ کے سامنے نصاب پیش کیا جا رہا ہے کہ جو مشترکات خصوصیات انبیاء ہیں, جو تمام انبیاء میں مشترک طور پہ پائی جاتی ہیں, وہ اشتراکات جو تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں, وہ اصول جو تمام انبیاء جس پر کار بند رہے, تمام رسول. وما ارسلنا, کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا, کوئی مبلغ ہم نے نہیں بھیجا, کوئی پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا. من قبلک, کوئی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں آیا. الا نوحی الیہ, جبکہ اس کی طرف یہ وہی نازل نہ کی گئی ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے, بس میری عبادت کرو. ہر نبی لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کے آیا. لا الہ الا اللہ اس دل میں جاگزی ہوتا ہے جس دل میں پاکیزگی ہو, جس دل میں طہارت ہو, جس دل میں نفاست ہو. اور اس کلمے کو پہنچانے والے خالص ترین ایمان والے بشر تھے. اور خاص بات یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو پیغام انبیاء لاتے ہوں اس پر خود ایمان نہ رکھتے ہوں, پہلے انہیں اپنے پیام پر ایمان لانا ہوتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ, آمن الرسول, رسول ایمان لے آئے کس پر؟ وہ چیز جس جو ان پر بھیجی گئی تھی, جو ان پر نازل کی گئی تھی, یعنی جو پیغام ان کے پاس ہوتا ہے پہلے اس پر ان کو ایمان لانا ہوتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ, کہ پیغمبر ایمان, یعنی لا الہ الا اللہ وہ صرف زبان سے نہیں پہنچاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ ایسا ہو کہ کوئی پیغمبر جو ہے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو لا الہ الا اللہ پر, اور دوسروں تک پہنچاتا ہو لا الہ, خود نہ کہے لا الہ الا اللہ دوسروں سے کہے کہو لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں شرک ہو اور زبان پہ کلمہ توحید ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو پیغام توحید پہنچایا ہو اور خود اس پر ایمان نہ رکھتا ہو. ہر نبی اپنی کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہے, وہ خود پابند ہے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل ارزش کس چیز کی ہے, قداست کون سی چیز کی ہے. یہ پیغام کی قداست ہے کہ اگر اس کو مانتے ہیں, اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر وہ نبی نبی نہیں, رسول رسول نہیں رہے گا. یعنی رسول کی ذات اگر محترم بنی ہے تو اس پیغام کو تسلیم کرنے کی وجہ سے محترم بنی, ورنہ خود ذات بغیر پیغام کو مانے ہوئے مقدس نہیں ہوتی ہے. مقدس اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے. پیغام الہی میں قداست پائی جاتی ہے, توحید عظیم ہے, کلمہ توحید عظیم ہے. جو اس کلمہ توحید کو مان لے گا وہ پاک ہو جائے گا, جو کلمہ توحید کو مان لے گا وہ مومن ہو جائے گا, جو کلمہ توحید کو مان لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا, جو کلمہ توحید کو مان لے گا وہ مومن ہو جائے گا, جو کلمہ توحید کو مان لے گا وہ پاکیزہ ہو جائے گا, مقدس ہو جائے گا, محترم ہو جائے گا, اس کا خون حرام ہو جائے گا, اس کا خون بہانا حرام ہو جائے گا, اس کی جان محفوظ ہو جائے گی, اس کی روح محفوظ ہو جائے گی, اس کا احترام بڑھ جائے گا, اس کی فطرت اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ رسول کو کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی, رسول کو کیا ضرورت ہے ماننے کی, وہ تو منوانے کے لیے آئے تھے, ان کو ماننا کیا ضروری ہے. جو چیزیں ان پر نازل کی گئی ہے وہ دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہے, خود ماننے کے لیے نہیں ہے. خود وہ کیوں عمل کریں گے, وہ نماز دوسروں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں, نہ خود ان کو نماز کی ضرورت ہے. قرآن اس فکر کی نفی کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یہ نظریہ کہ وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہوں, نعوذ باللہ, اور ریاکاری کرتے ہوں کہ ان کو ضرورت نہ ہو دوسروں کو ضرورت ہو. آمن الرسول, رسول ایمان لے آئے, آمن الرسول بما انزل الیہ, جو چیز ان پر نازل کی گئی نبوت اس پر ایمان لانا ان کا ضروری ہے. نبی سے عہد لیا جاتا ہے. ابھی دوسری اصل کی طرف ہم آئیں گے, جلدی سے ہم آ جائیں کہ ایک اصل توحید ہے, دوسرے تقوی کو لے لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام ہر نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ تقوی الہی کی دعوت دیں, تقوی الہی کی دعوت دیں. اس کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ میثاق پر کہ عہد لیا جا رہا ہے انبیاء سے, اور جب عہد کی بات آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر گرفت کو مضبوط کرتا ہے اور کس طرح سے انبیاء سے تعہد لیتا ہے. وہ بہت عجیب بات ہوگی اور بہت ہی دلچسپ ہوگی. اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ خدا کے تیور کہاں کہاں پہ بدلے ہیں, اور اصل دین کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوگا کہ دین کس قدر اہمیت رکھتا ہے, ناموس الہی کس قدر اہمیت رکھتی ہے. اگر خدا کا احترام نہ ہو, یاد رکھیے, تو پھر کسی کا بھی احترام نہیں رہے گا, کوئی جان محفوظ نہیں رہے گی, کوئی جان محفوظ نہیں رہے گی. ساری جانیں محفوظ ہیں تو جان توحید کی وجہ سے محفوظ ہیں. سب کی اگر عظمت باقی ہے تو عظمت اللہ کی وجہ سے باقی ہے, ساری حرمتیں اگر باقی ہیں تو اس حرمت کی وجہ سے باقی ہیں, اور ساری عظمتیں اگر باقی ہیں تو اس عظمت کی وجہ سے باقی ہیں, العظمت للہ کی وجہ, ساری عزتیں اگر باقی ہیں تو العزت للہ جمیع کی وجہ سے, اگر سب کچھ اگر باقی ہے تو اس کی وجہ سے باقی ہے. وہ ہے تو سب ہے, وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. سب نے تقوی الہی کی طرف بلایا ہے, سارے انبیاء نے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ خود وہ پرہیزگار نہ رہے ہوں, خود متقی نہ رہے ہوں اور دوسروں کو تقوی کی دعوت دے رہے ہوں. نعوذ باللہ, جس طرح سے ہمارے پاس کے نوجوان مبلغ ہوتے ہیں, دوسروں کو گالی دیتے ہیں اور حق کی طرف بلاتے ہیں کہ ہم آپ کو گالی دیں گے, بلا کس کی طرف رہے ہیں, دین کی طرف. گالی دے کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ لوگوں کو نعوذ باللہ تبلیغ کریں تو ان کو مشرکین کو گالیاں دیں اور کہیں کہ گالی دینا غیر خدا, جو دشمن خدا اس کے لیے جائز ہے, اس کو ماں بہن کی نعوذ باللہ گالیاں دے. کہ انبیاء ایسے تبلیغ کیا کرتے تھے کہ مشرکین کو ماں بہن کی گالیاں دے نعوذ باللہ, اور کہیں کہ جو ہے تم لوگ چونکہ خدا کو نہیں مانتے ہو لہٰذا تم کو جو ہے تم سے صحیح بات کرنا جائز نہیں ہے, تم سے گالی ہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے. کیونکہ تم جو ہے خدا کو نہیں مانتے ہو, لہذا گالی دینا جائز ہے تمہارے لیے. کبھی انبیاء نے کہا نہیں کہا, بلکہ وہ روتے تھے. مشرکین کے لیے رویا جاتا ہے, تڑپتے تھے, گریہ کرتے تھے, راتوں میں نیند نہیں آتی تھی, اس قدر گریہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے ان کی جان نکل جائے, جان نکل جائے. خطرہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسا کہتے ہیں کہ سکتے قلبی, ہارٹ اٹیک, قلب کے اوپر حملہ, کہ اچانک جو ہے ان کے قلب پر حملہ ہو جائے اور ان کی جان نکل جائے. اس قدر مشرکین کا شرک انہیں اس قدر رلاتا تھا. امیر المومنین نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ جس طرح سے ایک شخص کو جب دھوپ میں جھلستا ہوا پیاسا دیکھتے ہو تو اس پہ ترس نہیں کھاتے, نہیں چاہتے کہ اس کو چھاؤں میں بلاؤ, تو کیا کسی مشرک کو شرک کی دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھ کر کوئی مومن کا دل نہیں تڑپتا کہ اسے چھاؤں میں بلاؤ؟ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ شرک جلانے والی بیماری ہے؟ تو آخر تم مرض سے دوری اختیار کر رہے ہو یا مریض سے؟ دوری مرض سے اختیار کرنا ہے, مریض سے نہیں. شرک سے دوری اختیار کرنا ہے, مشرک سے نہیں. تقوی کی طرف. اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ تقوی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ, جو سالک اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں, جو سفر کر رہے ہیں راہ الہی کی طرف, تو ہر راہ رو الہی کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے, اور خیر و زاد تقوی, اور خیر زاد جو ہے بہترین بہترین توشہ. اگر مسافر کے لیے, مسافر راہ پروردگار کے لیے بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو وہ تقوی ہے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, توشہ اختیار کرو کہ بہترین توشہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. راہ خدا میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز. موٹی زبان بننا تو تقویٰ کے بہت گہرے معنی ہیں, بہت گہرے معنی ہیں, لیکن پرہیز وہ کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, جو زندہ. انبیاء نے پرہیز کرنے کے لیے انہی سے کہا ہے کہ جن کی روحیں زندہ تھیں, جن کے عقول زندہ تھے, ورنہ جو لوگ مر چکے تھے ان سے کیا پرہیز کروایا جائے گا؟ مردوں سے کیا پرہیز کروایا جائے گا؟ مردے پرہیز کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے, مریض پرہیز کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے. اس کے لیے تمام انبیاء نے بیک زبان کہا ہے اپنی قوم سے. کذبت قوم نوح, نوح کی قوم نے انکار کیا انبیاء کا. کذبت قوم نوح للمرسلین, کذبت عاد للمرسلین, قوم عاد نے جو ہے انکار کیا مرسلین کا. اور وہ نوح کیا کہتے تھے؟ وہ وقال اخوهم نوح, ان کے بھائی نوح یہ کہتے تھے کہ اللہ تتقون, تم تقویٰ کیوں نہیں اختیار کر رہے ہو؟ انی رسول امین, جبکہ میں امانت دار رسول ہوں. اتقوا اللہ واتیون, کہ دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اطاعت کرو. کذبت ثمود المرسلین, قوم ثمود نے انکار کیا. وقالا اقاہم ہود, اور ان کے بھائی ہود نے کہا اللہ تتقون, کہ تم لوگ تقویٰ کیوں نہیں اختیار کر رہے ہو؟ انی رسول امین, اتقوا اللہ واتیون, کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اطاعت گزار بن جاؤ. کذبت عاد المرسلین, قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, مسلسل سورہ شورا کی آیتیں کہ جو بار بار یہ کہہ رہی ہے ہر نبی کی زبان سے کہ اس ان کی قوم نے ان کا انکار کیا. کذبت اصحاب الایکہ, اصحاب ایکہ نے جو ہے مخالفت کی مرسلین کی. وقال اخوهم شعیب, اور ان کے بھائی شعیب نے کہا لا تتقون کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تقوی الہی کو اختیار نہیں کرتے انی رسول امین جبکہ میں امانت دار رسول ہوں اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو سب نے یہی پیغام دیا سب نے یہی کہا لیکن انکار کرنے والوں نے رسولوں کا مسلسل انکار کیا جس کا نتیجہ کیا نکلا قوم سمود تباہ ہو گئی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم انبیاء کا انکار کرو گے تو ہم انبیاء کو فکر کو باقی رکھیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے سمود باقی آج سمود ختم ہو گئے قوم سمود ختم ہو گئی لیکن صالح موجود ہے ہود موجود ہے قوم عاد مر گئی لیکن ہود موجود یہ جناب صالح کا وجود جناب نوح کا وجود جناب شعیب کا وجود جناب زکریہ یحییٰ ان انبیاء کا وجود بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے پیغام کو زندہ رکھا ہے اگرچہ کہ ان کا جسم ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن ان کے پیغام ہمارے سامنے موجود ہے ان کی سنت ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ ان کی فکر کے دشمن تھے کیا ان کے جسم کے دشمن تھے جو کیا جناب صالح کا جسم کے وہ لوگ دشمن تھے یا ان کی افکار کے دشمن تھے ان کے نظریات کے دشمن تھے ان کی سنت کے دشمن تھے ان کی افکار و نظریات کے دشمن تھے وہ چاہتے تھے کہ صالح کی فکر ختم ہو جائے جناب ہود کے نظریات کو ختم کر دینا چاہتے تھے وہ جناب نوح کی فکر کو ختم کر دینا چاہتے تھے یہی تو چاہتے تھے لیکن کیا آپ بتائیے نوح کی فکر ختم ہو گئی کیا جناب صالح کی فکر ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ جب تک اللہ باقی ہے پیام الہی باقی رہے گا پیام الہی کو اللہ نے نوح کے ذریعے سے بھیجا نوح نہیں رہے تو پھر نوح کے بعد خلیل آئے خلیل چلے گئے تو خلیل کے جگہ پہ کلیم آئے کلیم نہیں رہے تو کلیم کی جگہ پہ مسیح آئے لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوا اللہ کو باقی رکھنا ہے تو وہ قائم کو بھی باقی رہے گا اپنے پیغام کو بھی باقی رکھے گا صلوات پڑھ رہا ہوں اب ہم ایک اور مرحلے کی طرف آئیں وہ مرحلہ ہے میثاق نبیین کا مسئلہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا ہے جس طرح سے ہر بنی آدم سے میثاق لیا گیا ہے ہر آدمی سے ہم آپ سے سب سے یہ جو میثاق لیا گیا ہے انسانیت سے بنی آدم سے یہ میثاق عمومی ہے سب کو ایک ساتھ میثاق لیا گیا ہے سب کا ایک ساتھ میثاق لیا گیا ہے سب سے وعدہ لیا گیا ہے اللہ تعبدوا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے لیکن ایک میثاق ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا ہے انبیاء سے جو میثاق لیا ہے وہ فردن فردن ہر نبی سے میثاق لیا یہ میثاق خصوصی میثاق ہے یہ میثاق عام میثاق کی طرح نہیں ہے بنی آدم کی میثاق کی طرح نہیں ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو کسی کی پوجا نہ کرو کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو کسی کی عبادت نہ کرو کسی کی پرستش نہ کرو یہ عہد ہم نے تم سے لیا تھا یا نہیں لیا علم عہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا اللہ اے بنی آدم کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا ہے یہ جو عہد لیا ہے یہ سب سے عہد لیا ہے ہر فرد سے عہد لیا ہے ہم پابند ہیں ہماری روحیں پابند ہیں ہماری فطرت پابند ہے ہمارا ذہن پابند ہے یہی وجہ ہے کہ جب جب ہم غیر خدا کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں ہماری فطرت دامن پکڑ کے ہمیں روکتی ہے جب جب ہم درختوں کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں جب جب ہم پتھروں کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں جب جب ہم چاند کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں جب جب ہم سورج کی پوجا کرنا چاہتے ہیں ہماری فطرت اندر سے ہمیں روکتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے وہ فطرت ہمیں روک رہی ہے جو فطرت الہی ہے فطرت الہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں پتھروں کے آگے نہیں جھکنا ہے تمہیں پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا ہے تمہیں درختوں کے آگے نہیں جھکنا ہے, تمہیں ہواؤں کے آگے نہیں جھکنا ہے, تمہیں چاند و سورج کے آگے نہیں جھکنا ہے. فطرت کہتی ہے کہ ہمیں خالق شجر کے سامنے جھکنا ہے, شجر کے سامنے نہیں, خالق حجر کے سامنے جھکنا ہے, حجر کے سامنے نہیں, خالق شمس و قمر کے سامنے جھکنا ہے, شمس و قمر کے سامنے نہیں. شمس و قمر پوجے کے لائق نہیں ہے, سجدے کے لائق نہیں ہے, سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات رب العزت ہے. سلامات تو اس کا نقصان ہم کو ہوگا. اگر یہ عہد کو ہم توڑ دیں اللہ کے تو اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے, کیونکہ یہ جو عہد ہم سے لیا گیا ہے یہ ایک عام عہد تھا, جیسے سب سے لیا گیا ویسے ہم سے بھی لیا گیا. لیکن انبیاء سے جو عہد لیا گیا ہے, وہ عہد جو لیا گیا ہے وہ خصوصی عہد ہے. اور انبیاء میں بھی سب سے ایک جیسا عہد نہیں لیا گیا ہے, انبیاء سے بڑھ کر مرسلین سے عہد لیا گیا ہے, مرسلین سے بڑھ کر اول العزم پیغمبروں سے عہد لیا گیا. آپ سے جب پوچھا جاتا ہے اول العزم پیغمبر کے نام بتائیں تو آپ کس کا نام بتاتے ہیں؟ جو نام آپ بتاتے ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اول العزم پیغمبر ہے؟ اول العزم پیغمبر کی دلیل قرآن سے کہاں ملتی ہے؟ ملتی ہے کس جگہ پہ ملتی ہے؟ اس آیت میں ملتی ہے جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس میں تمام پانچ اول العزم کا ذکر ہے. یہ پانچ اول العزم کا ذکر کہاں ہے, کس آیت میں ہے؟ اس آیت میں ہے جس آیت میں میثاق کا ذکر ہے. میثاق عہد لیا گیا ہے, حلف برداری, قسم. وَإِذْ أَخَذْنَا النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا, اور ہم یاد کرو اس موقع جب ہم نے عہد لیا تمام انبیاء سے. وَإِذْ أَخَذْنَا النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ, اور تم سے, وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اے نبی, آپ سے پہلے آپ کا ذکر, یعنی اول العظم پیغمبروں کی اگر فہرست بیان کرنا چاہیں آپ تو کیسے بیان کریں گے؟ پہلے کس کا نام لیں گے؟ جب آپ سے پوچھا جائے, بچوں سے جب پوچھا جائے گا کہ اول العظم پیغمبروں کا نام بتائیں تو پہلے کس کا نام لیں گے آپ؟ نو لیں گے؟ نہیں, پہلے محمد. یہ زمانے کی ترتیب ہے جس پر آپ چل رہے ہیں, لیکن اللہ اور قرآن کی ترتیب اس کے برعکس ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ, پہلے من کا یعنی آپ سے, یعنی محمد آپ سے. پانچ پیغمبروں میں نبی کا نام کہاں ہے؟ نبی کا نام پہلے آ گیا, وہ من کا, آپ سے. وہ من نوح, نو کا بعد میں. یہ صرف عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انبیاء کی فہرست میں, فہرست اگر گنی جائے گی, اور العظم پیغمبروں کی فہرست جب لکھی جائے گی تو پہلے نام محمد کا آئے گا, اس لیے کہ محمد سے بڑا اور عظیم نام اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے. تو لہذا جب کبھی انبیاء کی فہرست مرتب ہوگی تو آدم سے شروع نہیں ہوگی بلکہ خاتم سے شروع ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم کے وجود میں ہو الاول و ہو الاخر کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد. ذات خدا ہو الاول و ہو الاخر, ہو الظاہر و ہو الباطن. اس کی اگر مثال دیکھنا ہے اور اس خدا کی کا جلوہ دیکھنا ہے کسی ذات میں تو وہ ذات مصطفیٰ ہے, جو اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہوتے ہوئے خاتم النبی یہ کہلاتا ہے. اول کا بھی مصداق یہی ہے, آخر کا بھی مظہر یہی, مظہر اول و مظہر آخر محمد ہے. تو عزیزان گرامی اولو العزم پیغمبروں سے جو میثاق لیا گیا ہے یہ میثاق عام نبیوں کے میثاق سے بلند ہے، اور اولو العزم پیغمبروں سے جو میثاق لیا گیا ہے ان میں سب سے عظیم میثاق جو لیا ہے وہ مصطفیٰ سے لیا گیا ہے، وہ مصطفیٰ سے لیا گیا ہے. لہذا اب جناب مصطفیٰ کو جو عہدہ دیا گیا ہے، جو عہد ان سے لیا گیا ہے، وہ اس قدر سخت عہد لیا گیا ہے. میثاقاً غلیظاً، غلیظاً کا مطلب یہ ہے شدیداً، میثاقاً شدیداً، سخت میثاق لیا ہے، سخت عہد لیا ہے کہ اگر اس کو آپ ذرہ برابر بھی اس میثاق کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے تیور بدل جائیں گے. بہت سخت وارننگ دی ہے خود نبی کریم کو. یہ بہت عجیب بات ہے مگر قرآن میں ہے محمد مصطفیٰ کے تعلق سے کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی اپنے عہد سے پھریں گے تو پھر ہم آپ کو بھی پکڑ لیں گے اور سختی کے ساتھ پکڑیں گے، مواخذہ کریں گے، سخت مواخذہ کریں گے. اور یہ ممکن نہیں. یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں. جب مصطفیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اب ایک لاکھ اب جب محمد سے ایسا میثاق لیا جا رہا ہے تو اولوالعزم پیغمبر متوجہ ہو جائیں، اور اولوالعزم پیغمبروں سے سخت میثاق لے رہا ہے تاکہ عام انبیاء جو ہے وہ متفکر ہو جائیں. اور انبیاء سے جب ایسا میثاق لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی اللہ کے پیغام سے چونچرا کریں اور تھوڑا برابر بھی مرضی الہی کی مخالفت کریں تو ان سے عہد لیا ہے کہ آپ کبھی بھی عہد سے نہ پھریں. انبیاء سے عہد لیا. دیکھیں نبی کسے کہتے ہیں؟ نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر. نبی خبر دینے والا، خبر دینے والا نبی، یعنی جو اللہ سے پیغام لے وہ نبی. اب نبیوں سے یہ میثاق لیا جاتا ہے کہ آپ عہد کے پابند رہیں تو ہم آپ کو یہ زائد ذمہ داری دیتے ہیں کہ جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے یہ پیغام آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، یعنی ہم آپ کو رسول بنانے والے. رسول بنانے سے پہلے نبیوں سے میثاق لیا جاتا ہے کہ اے نبی جب تک تم عہد نہیں کرو گے ہم تمہیں رسول نہیں بنائیں گے. یہ حلف برداری ہے، حلف اٹھانا پڑتا ہے، قسم کھانا پڑتا ہے، تب ذمہ داری دی جاتی ہے. جب وہ تسلیم کر لیتے ہیں انبیاء کہ ہاں پروردگار جو پیغام تو نے ہم تک دیا ہے ہماری ذات تک ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، اس میں ذرہ برابر بھی نفس کو دخل نہیں دیں گے. پھر ایک اور اصل آنے والی ہے، انشاءاللہ کل اس اصل کا ذکر کریں گے. وہ اس کا بھی میثاق لیا گیا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر آپ نے ہوا پرستی اور نفس پرستی اپنے سے اگر یہاں تک آیت ہے نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کی نصرت نہ کرتے اور پوری طرح سے جب ہم آپ کی اگر نگرانی نہ کرتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر آپ ان کی طرف مائل ہوتے یعنی ان کی خواہش کے مطابق تھوڑی سی بات ہوتے میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، عوام کی خوشنودی کے لیے، قوم کی پسند کے لیے ایک جملہ کہہ دیا. اب ذاکری سے جب پوچھتے یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی، کہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عوام کو راضی کرنے کے لیے، ان کی وہبہ کے لیے، ان کی سلواتوں کے لیے، یہ ہے نہیں تاریخ میں، لیکن جو ہے وہ چونکہ عوام میں رائج ہے اس لیے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ پسند کرتے ہیں، وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا الگ، لوگ پسند کر. جب انسان اجتماع میں رہتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے لوگوں کی پسند کا. کوئی بشر اتنا خالص نہیں ہے، ہم ہو یا آپ ہو کہنا بہت آسان ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو لوگوں کی پسند کی بات نہ کرے. شوہر زوجہ کی پسند کی بات کرتا ہے، باپ بیٹے کی پسند کی بات کرتا ہے، دوست کی پسند کا خیال رکھتا ہے، اور دوستوں احباب اور رشتہ داروں کی پسند کی خاطر کبھی بہت ساری چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. حجاب کا حکم بیان نہیں کرتے کہیں دل کو ٹھیس نہ لگ جائے، داڑھی کا ذکر کہیں نہیں کرتے کہ کہیں دوست کو ٹھیس پہنچ جائے، نماز کا ذکر نہیں کرتے کہ کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے. کتنے مشکلات ہیں ہمارے سامنے, کہنا بہت آسان ہے یہ عہد بہت مشکل ہے, لیکن اول العزم انبیاء سے یہ عہد لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے نو نے عہد کیا تھا, نو کی بیوی کافرہ تھی لیکن نو اس کی پسند کا خیال کیے بغیر اللہ کی راہ میں کاٹے کاٹوں پہ چلتے رہے, سن لاکھ وادیوں کو طے کرتے رہے. بیٹے کی محبت میں انسان دین چھوڑ دیتا ہے, آپ کو معلوم ہے مذہب سے فیروا, اولاد کی محبت انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. زبیر ابن عوام کا واقعہ, زبیر بہت اہل بیت سے قریب تھے, اس وقت تک قریب تھے جب تک بیٹا جوان نہیں ہوا تھا, لیکن جب عبداللہ ابن زبیر جوان ہو گیا تو اس کی خواہش کے لیے اس کی محبت میں آ کے علی کے مقابلے میں جنگ جبل میں آ گئے, بیٹے کی محبت میں. لیکن اس سے اندازہ لگائیے نو پر سلام, السلام نو تم پہ سلام, خلیل تم پہ سلام, اللہ سلام ہم نہیں اللہ کہہ رہا ہے نو تم پہ سلام. بیٹے کی محبت, زوجہ کی محبت تمہارے درمیان میں حائل نہ ہو سکی, تم نے ہمارے پیغام کی اس طرح سے حفاظت کی کہ حفاظت پیغام الہیہ کے لیے تم نے زوجہ کی محبت کو ٹھکرا دیا, اولاد کو غرق ہوتا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں کہا پروردگار میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تیرے دین کو خیر آباد کر دوں گا. نعوذ باللہ ایسا جملہ نو کی زبان سے نہیں نکلا, مجھے اولاد عزیز ہے تیرا پیغام عزیز نہیں ہے. نہیں, نو نے کہا پروردگار تیرا پیغام عزیز ہے, مجھے اتنی اولاد عزیز نہیں, میری زوجہ عزیز نہیں. یہ میثاق لیا گیا ہے نو سے, یہ عہد لیا گیا تھا, اس عہد میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں. نو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا, نو محبت زوجہ تمہارے حائل نہ ہو جائے, نو اولاد کی محبت تمہارے حائل نہ ہو جائے, پیغام الہی کو سختی سے نافذ کرنا. اس کے لیے چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے, تمہاری عزت, تمہاری آبرو, تمہارا وقار, تمہاری شخصیت کیوں نہ مجروح ہو جائے, تم کہیں تم بھوکے رہو پیاسے رہو لیکن پیغام کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. یہ لوگ تم سے تمہارا پیغام چھیننے کے لیے تمہیں بھوکا بھی رکھیں گے, تمہیں پیاسا بھی رکھیں گے, تمہیں تڑپائیں گے, تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو قتل کر دیں گے. یہ امتحان ہے. احسب الناس ان یتركوا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایمان لانا کافی ہے اور اس کے بعد امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہر مومن سے امتحان لیا جائے گا, ہر مومن سے عہد لیا گیا ہے, ہر مسلمان سے عہد لیا گیا ہے, ہر انسان سے عہد لیا گیا ہے. انسان سے عہد لیا گیا ہے انسانیت بچاؤ, مومن سے عہد لیا گیا ہے کہ ایمان بچاؤ, انبیاء سے عہد لیا گیا ہے کہ نبوت بچانا ہے, رسولوں سے عہد لیا ہے تو کہ تمہیں رسالت بچانا ہے, ائمہ سے عہد لیا ہے کہ تمہیں امامت بچانا ہے. اگر امام اس منزل امامت پر ہو کر آپ تصور کریں کہ اگر اس پیغام کی حفاظت نہیں کریں گے تو عام لوگ اگر عہد کو نہ نبھائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا. اگر امام امام ہوتے ہوئے اگر عہد کا پابند نہ رہے تو امت ڈوب جائے گی, پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے گی. امام کی ایک غلطی تمام امت کی تباہی کا موجب بن جائے گی. لہذا ائمہ سے سخت عہد لیا گیا ہے, انبیاء سے سخت عہد لیا گیا ہے, اولوالعزم سے. اور یہ جو عہد لیا جا رہا ہے نا, جتنا جتنا وقار بڑھتا جائے گا, جتنا جتنا معیار بڑھتا جائے گا, جتنی جتنی منصب کی اہمیت بڑھے گی اتنا میثاق قوی ہے. یہ آیت یہی بتا رہی نا, وَإِذْ أَخَذْنَا النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِيثَاقًا غَلِيظًا, شدید ترین میثاق ان لوگوں سے اولو العزم, جس کو آپ اولو العزم کہتے ہیں ان پر گرفت ہلکی نہیں ہے, ان پر گرفت اور مضبوط ہے اللہ کی, کہ اگر یہ غلطی کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا, ہم غلطی کریں گے اثر کم ہوگا, نبی کریں گے اثر زیادہ ہوگا, رسول سے اور زیادہ, اولو العزم اور زیادہ, محمد عربی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اگر ایک لحظے کے لیے بھی مصطفیٰ باطل کی اتباع کر لے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اگر مصطفیٰ سے ایک ہلکی سی حرکت بھی خلاف شرع ہو جائے, ان کی ہوا و حوث کے لیے ایک جملہ بھی مصطفیٰ کہہ دے تو پوری کائنات ختم ہو جائے, ان پر دار و مدار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے اثرات ہم بھی اس کائنات میں اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارے اعمال بھی کائنات میں اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارے ذاتی اعمال بھی کائنات میں اثر انداز ہوتے ہیں. اس کا وضعی اثر ہوتا ہے, گناہ کا وضعی اثر ہوتا ہے. ہمارے دوش پہ جو گناہ ہے نا, وہ گناہ اگر پہاڑوں پہ رکھ دیا جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے ہیں گناہ کو ہمارے. یہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں نا, یہ غلطیاں اگر سمندر کے حوالے کر دے تو سمندر میں جوش آ جائے, سمندر پھٹ جائے, سمندر خشک ہو جائے. یہ گناہ اگر سمندر, کیونکہ سمندر صاف و شفاف ہے, گناہوں سے پاک ہے, یہ فضائیں گناہوں سے پاک ہیں, یہ ہوائیں گناہوں سے پاک ہیں, یہ زمین گناہوں سے پاک ہے, صاف ہے, اس پہ کہیں پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. پوری زمین مسجد ہے, اس پہ جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں. یہ پاک زمین ہے, زمین پاک ہے, تراب پاک ہے, زمین پاک ہے, ہوائیں پاک ہیں, فضائیں پاک ہیں, سب کچھ پاک ہے اس دنیا میں. ایک ہی چیز یہاں نجاست ہے, وہ انسان. یہ نجاست اگر پھیل جائے پہاڑوں کے حوالے, دریاؤں کے حوالے ہو جائے, تو دریا دریا نہ رہے, پہاڑ پہاڑ نہ رہے. اسی لیے ان کے گناہ کو ان کی حد تک محدود, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں پھیلتے ہیں. ایک انسان کے اثر کے گناہ دوسروں تک پہنچتے, اور کائنات پہ بھی اس کے اثر, یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ہو کے پھر انسان کی طرف پلٹتی ہیں. انبیاء سے سخت ترین مزاح, اول العظم پیغمبروں سے, نبی کریم سے سخت ترین مزاح, یہ وعدہ ہے, اور انہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے. یہی وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آسان نہیں تھا کربلا کا, کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی کے لیے جو تیار ہو گئے, وہ کون سا عہد تھا, وہ کون سی ذمہ داری تھی, وہ کون سا وعدہ تھا اللہ جس کو نبھانے کے لیے حسین کربلا جانے کے لیے تیار ہو. اتنا اگر یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو اتنی بڑی قربانی کے لیے کیسے امام حسین تیار ہو جاتے. یہ عہد جو دیا گیا تھا نا امام حسین سے, یہ جو وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ بہت سخت وعدہ تھا. یہ وعدہ یہی تھا, رسول اللہ نے حسین سے یہی وعدہ لیا تھا کہ میرے لال حسین, تمہیں دین کی حفاظت کرنا ہے, اگر دین کی حفاظت کے لیے علی اکبر کی قربانی دینا پڑے تو دریغ نہ کرنا, قاسم کی قربانی دینا پڑے تو تمہیں دریغ نہ کرنا, قربانی علی اصغر کے لیے پیچھے نہ ہٹنا. اگر دین کو اگر سینے کی ضرورت پڑے تو تم اپنے کڑیل جوان کا سینہ دے گا, اگر دین کو بازوؤں کی ضرورت پڑے تو تم اپنے بھائی عباس کے شانے جیسے, اگر دین کو ضرورت پڑے کہ دین کو برہنگی سے بچانا ہے تو بہن زینب کی چادر بھی دینی پڑے تو حسین تمہیں چادر زینب دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے. اس سب کے لیے حسین تیار ہو گئے تھے کہ پروردگار تیری ناموس کو بچانے کے لیے میں اپنا بھرا گھر فرات کے کنارے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں, مگر میرے پروردگار تم مجھ سے راضی ہو جا. آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے حسین ہم آپ سے راضی ہو گئے, امام حسین یہی کہے پروردگار تیری رضا چاہیے, تیری رضا کی خاطر حسین کو بھوک بھی برداشت ہے, پیاس بھی برداشت ہے, پروردگار تیری عظمتوں کے تحفظ کے لیے, تیرے دین کے تحفظ کے لیے, تیری شریعت کے تحفظ کے لیے, ناموس الہی کی حفاظت کے لیے, عظمت پروردگار کے لیے, وہ پیام آدم, پیام نوح, پیام خلیل, پیام کلیم کے تحفظ کے لیے جس کے خاطر نوح پتھر کھائے, خلیل کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا, جس پیغام کی حفاظت کے لیے موسیٰ صحراؤں میں بھٹکتے رہے, جس پیغام کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ نے زخم کھائے, جس پیغام کی حفاظت کے لیے علی کے گلے میں رسن باندھی گئی, جس پیغام کی حفاظت کے لیے فاطمہ زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, محسن کی شہادت واقع ہوئی, اور اسی پیغام کو بچانے کے لیے حسین تین دن سے بھوکے پیاسے رہے, فرات کے کرارے ساتویں مہروں سے ساتویں مہروں سے پانی بند کر دیا گیا, مشکیزے سوکھ چکے, الاتش الاتش کی صدایں بلند ہونے لگی, قیامت کے آثار نمودار ہوئے, اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو کبھی حفیظ گئے, کبھی زبیر گئے, کبھی اس طرح اصحاب کی شہادتیں پیش ہوئی, انصار کا سلسلہ شروع ہوا, تو اس طرح سے شروع ہوا کہ کبھی علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے, کبھی ام مروہ قاسم کا بازو تھامے ہوئے آئی, کبھی ام لیلہ نے علی اکبر کو بھیجا, کبھی رباب نے علی اکبر کی فرمائش کی, ہر ماں یہ کہتی تھی پہلے میرا بیٹا اللہ کی راہ میں, پہلا میرا فرزند اللہ کی راہ میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل محشر میں فاطمہ نظر آئے تو شرمندگی ہو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کہے زینب تمہیں اور محمد تو عزیز سے لیکن میرا لال حسین, زینب نے اور محمد کو روانہ میدان کیا, لیکن یہ کہہ کے روانہ کیا کہ بیٹو واپس نہ آنا, دشمنوں سے جنگ لڑتے ہوئے آخری قطرے قوم تک مقابلہ کرتے رہنا, یہی ہوا, اور ادھر زینب مسلح پہ پہنچی, زینب مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے, سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے, دعا یہی تھی پروردگار میں قربانی کے لیے بھیج تو رہی ہوں لیکن تجھ سے دعا یہی ہے کہ میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا, زینب کے پاس آنا محمد کے سوا کچھ نہیں, میں نے اپنی گودی خالی کر لی, کسی کو مدینے میں نہیں چھوڑا, کوئی راہ کوفہ و مکہ میں نہیں, میری امانتیں تیرے حوالے, یہ کہہ کے زینب مسلح پہ بیٹھ گئی, درے خیمہ سے فضا نے آواز دی, شہزادی اور محمد آئے ہیں, جب زینب نے مسلح سے سنا اور محمد آئے ہیں تو کہا کہاں گئے, فضا ان سے کہہ دو کہ وہ واپس چلے جائیں, کس نے کہا تھا انہیں واپس آنے کے لیے, ایک مرتبہ فضا کہتی ہے شہزادی اور محمد نہیں آئے, خون میں نہائے ہوئے لاشیں آئے ہیں, جب لاشوں کی اطلاع ملی زینب نے کہا یہی مسلح تک لیا, اٹھ کے نہیں گئی, کہا کہ لاشے لیا, میں معبود کی عبادت سے نہیں اٹھوں گی, پھر مسلح سے زینب نہیں اٹھے گی, لاشے لائے گئے, ادھر دانی جانب ایک لاشا, بھائی جانب دوسرا لاشا, ایک طرف محمد کا لاشا, ایک طرف عام کا لاشا, درمی میں زینب کا سجدہ, ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار یا اون محمد کی
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يَا اللَّهُ